وہ حدیث یاد ہے آپ کو کہ جب انسان آخرت میں دیکھے گا کہ سب سے زیادہ جس شخص نے دنیا میں نعمتیں پائیں اس کو بلایا جائے گا، سب سے زیادہ خوشحال انسان، اور جہنم کا ایک جھونکا دلا کے پوچھا جائے گا، بتاؤ کبھی کوئی نعمت دیکھی تھی؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں نے تو کبھی کوئی نعمت دیکھی بھی نہیں. ایسے بھولیں گے اس کو ساری دنیا کی نعمتیں. اور اسی طرح وہ شخص جو دنیا میں انتہائی قسم پرسی میں رہا، تکلیف میں، مصیبتوں میں، جنت کی ایک جھلک دکھا کے اس سے پوچھا جائے گا کبھی کوئی دکھ دیکھا؟ وہ کہے گا تیری ذات کی قسم میں نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں. سارے دکھ بھول جائیں گے وہاں جا کر انسان کو. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ہم سب کے لیے. اور وہ کیا کہ دنیا کے کاموں میں ایسی مصروفیت ہے کہ اس کتاب کے لیے، اس بہذا الحدیث وقت نہیں. اور دنیا کی زینتیں اتنی بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے کہ اس میں مبتلا ہو کر عمل کے لیے وقت نہیں. دوبارہ سے پڑھیے نا اس آیت کو. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. نبی کا غم کیا ہے؟ لوگ اس کتاب کی طرف کیوں نہیں آتے، اس کو کیوں نہیں مان جاتے، اس کی طرف کیوں نہیں توجہ کرتے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس زمین پر جو کچھ بنایا خوبصورت بنایا تاکہ ان کو آزمائیں کہ ان میں رہتے ہوئے کون اچھے کام کرے گا. لیکن یہ یاد رکھیں وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا کہ جو اس زمین پر ہے اس سب کو ہم بنجر چٹیل بنا دینے والے ہیں، سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے گا. جرزا، جیم رے زے، جرزن ہوتا ہے کاٹ دینا، کھا کر صاف کر دینا. جرز اس زمین کے لیے آتا ہے جس میں درخت اور گھاس چھانٹ دیے گئے. قیامت کے دن زمین بالکل صاف ہو جائے گی، اس میں سارے کے سارے اونچ نیچ ختم ہو جائیں گے. یہ بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے نشانات اور ترقیاں اور دنیاوی عروج سب مٹ جائے گا. کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی تصویر ذہن میں لائیں، کیا نظر آتا ہے؟ کیا پکچر آئی ذہن میں؟ مین میڈ ماؤنٹینز، بڑی بڑی بلڈنگز، اتنی عمارتیں کے نیچے زمین پہ سورج کی کرن نہ پڑے. قیامت آئے گی، سب کو صفایا کر دے گی، پلین، چٹیل میدان. پھر ترقی یافتہ ملکوں میں اور کیا نظر آتا ہے؟ جھنڈ کے جھنڈ درخت، گھنے جنگل، شہروں کے اندر گھنے جنگل، اتنے گھنے کے بعض اوقات سورج زمین پہ نہ پڑے، سب صاف. پر میں ان میں کھو کر رہ گئے، ان کو منزل بنا لیا، اس کو سب کچھ سمجھ لیا. وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اب اس صورت میں آنے والے چار واقعات میں سے پہلا واقعہ جو غار والے یا کتبے والے لوگوں کا واقعہ ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ تاریخ میں اس کا ذکر مختلف طریقے سے کیا گیا ہے کہ ایک جگہ پر کچھ لوگوں نے جب توحید کی دعوت کو قبول کیا یا اس وقت میں اسلام کو قبول کیا تو بادشاہ وقت نے ان کا جینا حرام کر دیا. انہیں اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لینی پڑی. غار جو بظاہر حالات میں ان کے لیے ایک قبر کی طرح تھا، وہاں سے زندگی اور حرکت کا ایک نیا سیلاب پھوٹا. ان کے مخالفین نے ان کی زندگی ختم کرنا چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. مسیحی تاریخ میں انہیں سیون سلیپرز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سلیپر، سونے والے. ترکی کے مغربی ساحل پر ایک علاقے میں کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا 249 سے 251 عیسوی میں. اس علاقے میں ایک رومی حکمران جس کا نام ڈسیسس تھا، DESIUS، اس کی حکومت تھی. بت پرستی اور شرک کا رواج تھا، چاند کو معبود قرار دے کر اسے پوجا جاتا. تو حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کے ذریعے یہاں پر اسلام کی دعوت پہنچی اور پھیلنے لگی. رومی حکمران جو خود بھی ایک بت پرست تھا، اسلام کی یا توحید کی اس دعوت کو برداشت نہ کر سکا، اور جو بھی مسیح علیہ السلام کا پیروکار بنتا اس پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دیتا. اس پر لوگ اپنا دین یا تو بدل دیتے یا ختم ہو جاتے. لیکن اعلی گھرانوں کے چند نوجوان ایسے تھے جنہوں نے بادشاہ کا دباؤ قبول نہ کیا، نہ ہی اپنا ایمان چھوڑا، اور نہ ہی واپس شرک کی طرف لوٹے، اور نہ ہی سرنڈر کیا، بلکہ اس کے برعکس ہجرت کر لی. آپ یاد ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے بھی آخری دور کی صورتوں میں سے، جہاں مسلمانوں کو انڈائریکٹلی اب یہ سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کی خاطر اگر اپنا گھر چھوڑنا پڑے، رشتے دار چھوڑنے پڑے، مال و متاع چھوڑنا پڑے تو وہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا. تو انہوں نے اپنے والدین، گھر بار، مال و متاع، زندگی کے عیش و عشرت اور نعمتیں سب کچھ چھوڑ کر، شہر کو چھوڑ کر، اپنا وطن اور ملک چھوڑ کر ایک ویرانے میں، ایک غار میں پناہ لی اور وہاں چھپ گئے. اسی لیے ان کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے. کہف عربی زبان میں غار کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں کیو کہف کے قریب تر ہے. انہیں ورقیم اور رقیم والے بھی کہا گیا، اصحاب الکہف ورقیم، یعنی دوسرا نام ان کا کیا ہے، اصحاب الرقیم. قیم کا لفظ مرقوم کے معنی میں ہے، مرقوم یعنی لکھی ہوئی چیز. کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ لاپتہ ہو گئے تو بادشاہ کے حکم سے ان کے نام سیسے کی تختی پر لکھ کر شاہی خزانے میں رکھ دیے گئے. اور بعض کے خیال میں جب یہ دوبارہ فوت ہو گئے تو ان کی قبر پر یا جہاں یہ دفنائے گئے وہاں کتبہ لگایا گیا اس غار پر. بہرحال ان دونوں ناموں سے ان کو پکارا گیا، کہف والے یا کتبے والے، یعنی جن کے نام لکھے گئے. کتبہ بھی کتبہ سے ہے نا. ام حسبتا، حسبہ یا حسب، اسے کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور کتبے والے کانو من آیاتنا عجبا، ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے. اور صرف نشانی ہی نہیں بلکہ نشانیوں میں بھی عجیب نشانی. ان کا قصہ کیا تھا؟ اذ اوا، جب پناہ لی، الفتیتو، چند نوجوانوں نے، فتن کی جمع ہے فتیہ، یعنی یہ سارے ینگ پیپل تھے، یوتھ تھی، کیونکہ یوتھ کے اندر قربانی کا جذبہ بڑوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. اوایا ابھی کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ لینا. جب ٹھکانہ پکڑا غار کی طرف چند نوجوانوں نے، کس لیے؟ ایمان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. فقالو، تو کہنے لگے، کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، من لدن کا رحمہ، اپنے پاس سے رحمت، اللہ ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وحیئ لنا، اور مہیا کر ہمارے لیے، ہے ان سے ہے، جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں نا ہے، یہ چیز ہے، اسی ہے سے ہے، یعنی موجود ہونا، عطا کر، دے دے. ہے ات کسی چیز کی حالت اور شکل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کھانے پینے کے لیے، بلانے کے لیے بھی ہیتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ہے لنا، مہیا کر ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے کام میں، رشدا، رہنمائی، ہمیں کوئی درست رہنمائی عطا کر. اس سے مراد کیا ہے کہ دراصل انہوں نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. ہم اپنا سب کچھ چھوڑ آئے ہیں، اب تو ہمارے حالات درست کر اور ہمارے لیے ٹھکانہ فراہم کر، اور ہماری ضروریات ہمیں تو مہیا کر، اور ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے اس کی رہنمائی بھی تو ہم کو دے. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ کہ جب انسان دنیا کے سارے مادی سہارے، وہ مال کی بات ہوئی تھی نا، کیونکہ انسان سب سے بڑا سہارا کس کو سمجھتا ہے؟ سب سے بڑا سہارا انسان مال کو سمجھتا ہے، کہ مال ہے تو سب کچھ مل سکتا ہے، جو اصل میں تو انسان کی بھول ہے، لیکن اس کا خیال یہی ہوتا ہے جس پر عام طور پر لوگ عمل کرتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، سارے مادی سہارے چھوڑ کر آئے تھے، اور صرف ایک اللہ کے بھروسے پر نکلے تھے، اور وہ بھی غار میں آ کر بیٹھ گئے. اب غار میں کیا ہوتا ہے اندھیرے کے سوا؟ کچھ بھی نہیں. ذرا امیجن کریں نا، یوتھ ہے، ماں باپ، ہر چیز، گھر کا آرام، کھانا پینا، اور کس وجہ سے نکلے ذرا یہ بھی سوچیں، کسی کاروبار کے لیے نہیں، بزنس کے لیے نہیں، دنیا کے کسی فائدے کے لیے نہیں، کچھ نہیں مل رہا تھا سوائے ایک چیز کے، اور وہی تو سب سے بڑی چیز تھی، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کی ذات، صرف اس کا سہارا لے کر نکل آئے اور پھر اسی کو پکارنے لگے کہ اللہ اب آگے بھی تو آسانی کر۔ اب آپ دیکھیں اس میں سبق ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جو اللہ کو اپنا مددگار بنا لیتا ہے، وکفا بربک وکیلا، اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور ہر چیز سے بڑی طاقت اللہ کو سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے ہماری زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ جو ہوتا ہے نا، اور شیطان کا شدید ترین حملہ وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ پر پورا ایمان نہیں لانے دیتا، پورا بھروسہ نہیں کرنے دیتا، اس کے بارے میں شک میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر استقامت نہیں آنے دیتا۔ یہ جو دین کے رستے میں ہماری استقامت نہیں آتی نا، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے۔ دین کے معاملے میں استقامت کس کو کہتے ہیں؟ جمے رہنا، کہ بس حق یہ ہے، کرنا یہی ہے، بس یہی کرنا ہے، بس کوئی دوسرا رستہ نہیں، کوئی دوسری چیز نہیں۔ یہ کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یقین کی کمی۔ یقین کیوں نہیں آتا؟ کہ شک، شک کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ خوف دلاتا ہے، اور آرزویں دلاتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، حالانکہ اس کے اپنے وعدے دھوکے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ کہ شیطان کے سارے وعدے کس پر مبنی ہیں؟ دھوکے پر، اور اللہ کے وعدے یقینی ہیں۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقوں میں تبدیلی نہ پاؤ گی۔ لیکن اپنے دل سے ذرا پوچھیں ایک لمحے کے لیے کہ مجھے اپنے بارے میں، اپنی کسی بھی ضرورت کے بارے میں اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے، اور اپنے مال پہ کتنا بھروسہ ہے؟ جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے سب سے پہلے کس چیز کی طرف دیکھتے ہیں؟ سوچئے کس کی طرف ہیں؟ بجٹ کتنا ہے؟ کوئی مشکل ہے، بیماری آ گئی کوئی، سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بعد میں یاد آتے ہیں۔ جب سب کام خراب ہو جاتے ہیں نا، اور جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ اب تو ہی ہے، نمبر ون نہیں ہوتا، پہلے نہیں وہ یاد آتا، سب سے آخر میں یاد آتا ہے۔ جب کوئی اور کر نہیں پاتا، پھر کہتے ہیں اب وہ کرے گا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو پھر کافری کیا ہے؟ سب بتوں سے امیدیں ہیں ہم کو۔ جب کوئی تکلیف آتی، پریشانی آتی، غم آتا ہے، تو ہم سوچتے اچھا فلانا ہے نا، یہ کام ہو ہی جائے گا نا، کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ کتنی دفعہ خیال آتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اور یاد رکھے، انسان غم سے آزاد ہو نہیں سکتا جب تک اپنے رب کو نہیں پکڑتا۔ ہر چیز کی محبت غم دیتی، صرف ایک ذات کی محبت ہے جو انسان کو غم سے نجات دیتی، اور وہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کا سہارا ہے۔ یہ اتنا زبردست ٹرننگ پوائنٹ ہے نا اس آیت میں۔ سب چھوڑ کے آ گئے اور غار میں بیٹھ گئے۔ آپ خود سوچیں نا کہ جب اتنے گھروں سے بچے نکل کے اکٹھے ہی چلے گئے کہیں، تو وہ کتنی بے چینی پھیل گئی ہوگی گھروں میں، ایک افراتفری پھیل گئی ہوگی کہ وہ گئے کہاں، ہوا کیا، یہ کیا بنا۔ جیسے مکہ سے جب نوجوان نکلے تھے ہجرت کرنے، گھر گھر میں طوفان برپا ہو گیا تھا کہ اب تو ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ اب دوبارہ مکہ فتح ہوگا۔ ہم تو یہاں بیٹھ کے وہ تاریخ دیکھتے ہیں نا، اس دور کو دیکھیے۔ سب سے بڑا دھچکا تھا نا ان کے لیے کہ چھوڑ گئے، اور یہاں بھی جب وہ نکلے چھوڑ گئے۔ اچھا، اس میں ایک خاموش مار بھی تھی نا اس نظام پہ یا اس بادشاہ پہ بھی، کہ جو خود کو خدا سمجھے ہوئے تھا کہ میں اپنی طاقت کے بل پر لوگوں کو ایمان سے پھیر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں اللہ کی خاطر۔ خود کو رکھیے یہاں پر، بولیے اپنے لیے، ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں اللہ کی خاطر۔ کتنے سچے ہیں اس بات میں، کتنے سچے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ کو پانچ منٹ کے اندر اپنا شہر چھوڑنا ہے، ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ میں تو ایک منٹ میں بتا سکتی ہوں کیا لے کے جاؤں گی۔ جب میں کراچی آ رہی تھی نا، تو میری جو تفسیریں اور نوٹس ہیں، میں نے ایک شخص کو اس پر ذمہ دار بنایا، اور میں نے کہا کہ یہ تم نے ہاتھ میں پکڑنی، ان کو بک نہیں کرانا، ہاتھ میں پکڑنی ہے، اور اس بیگ کو کسی مرحلے پہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں رکھنا کہیں، اس لیے کہ ہمارا علم کتابوں میں ہی ہے۔ مشکل یہ ہے ہماری کہ باقی تو ہر چیز مل جائے گی، یہ کئی سالوں کی محنت ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصل توکل ہی یہی ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ سکے اللہ کی خاطر. ہمارے پاؤں کس کس چیز میں بندھے ہوئے ہیں, ہمارے پاؤں کس کس چیز نے باندھے ہوئے ہیں؟ آس پاس دیکھیے اور سوچیے کس کس نے پاؤں باندھے ہوئے ہیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے. کیوں کیوں سوچنا چاہیے؟ اس لیے کہ ایک دن تو وہ تو پھر چھڑایا جائے گا نا. ہم کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ اذ اول فتیت الی الکہف, جب پناہ لی تھی چند نوجوانوں نے الی الکہف غار کی طرف. یہاں پر لفظ فتیت استعمال ہوا ہے جو فتن کی جمع ہے اور جمع قلت کا صیغہ آیا ہے. جمع کے کئی صیغے ہیں نا, یہ جمع قلت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 سے کم لوگ تھے. یہ نوجوانوں کا جو گروہ ہے یہ 10 سے کم کا تھا اور عام اندازے کے مطابق ان کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے. چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. کیوں؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. فقالو, تو انہوں نے کہا, یعنی اللہ سے دعا مانگی, کیا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے, ہم تیری خاص رحمت کے طلبگار ہیں. اپنے پاس سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہر رحمت اللہ کے پاس سے ہے. مراد یہ ہے کہ خاص رحمت چاہیے. اس وقت ہم خاص مدد کے محتاج ہیں اور تیری ہی رحمت کے طلبگار اور محتاج ہیں. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں سے بھلائی یا رہنمائی, یعنی ہمارے معاملے کو درست ڈائریکشن دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں بہترین رہنمائی عطا کی, اور ان کے واقعے میں لوگوں کے لیے بھی ایک بہترین رہنمائی رکھ دی. کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ چھپ چھپا کر شہر سے دور ایک ویرانے میں ایک پہاڑ کی طرف چل دیے, جہاں اندر جا کر انہوں نے پناہ لی اور خوب عبادت میں مشغول ہو گئے, دعائیں مانگنے لگے. عبادت کرتے کرتے ان کو اونگ نے آ لیا اور وہ سو گئے. عام طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بہت شدید جذباتی کیفیت سے گزرے تو بعد میں اس پر ایک دم نیند کا سا حملہ ہوتا ہے. تو یہ بھی یوں لگتا ہے کہ خوف کے مارے, غم کے مارے قسم پرسی کے عالم میں جب نکلے اور پہاڑ کے اندر آ کر ایک پرسکون جگہ پر سکھ کا سانس لیا, اللہ کا ذکر کیا, دعا مانگی, تو نیند کی طرف چل دیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. ضربنا لفظی معنی ہے مارا ہم نے, علی آذانہم ان کے کانوں پر, یعنی تھپکی دی. جب آپ بچے کو سلاتے ہیں تو بعض وقت کیا کرتے ہیں, اس کو مار رہے ہوتے ہیں, تھپکی دے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر مارا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نیند کا کانوں سے گہرا تعلق ہے. نیند آتی ہی اس وقت ہے جب کان پر کوئی پردہ آتا ہے, اور کان آتے ہیں تو ہم خواب کی دنیا میں چلے جاتے ہیں, خوابیں دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دماغ ہمارا اس وقت بھی کام کر رہا ہے, ہمارا دل اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, خون پمپ کر رہا ہوتا ہے, لنگز کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں. لیکن تین چیزیں خاص طور پر خاموش ہو جاتی ہیں, ایک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, ایک زبان اور ایک کان. اسی کا نام وہ ہے کہ جب ہم ایک روح قبض کر لیتے ہیں سوتے میں. بہرحال ہم نے ان کے کانوں پر مارا, یعنی ان کو سلا دیا. اچھا, کانوں کا یہ جو ہے نا, سننے کی کیفیت سے بالا ہو جانا, سن نہ سکنا, تو یاد رکھیں کہ انسان جب سوتا ہے تو اس وقت بھی سب سے پہلے کان سوتے ہیں, اور جب جاگتا ہے تو سب سے پہلے کان ہی سنتے ہیں. آنکھیں آپ دیکھیں کہ کھولتے بھی ہیں لیکن آپ پوری طرح دیکھ نہیں سکتے, آواز آپ چھوٹی سے چھوٹی بھی سن لیتے ہیں. اچھا, اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے پہلے جو فیکلٹی انسان کی کام کرتی ہے وہ سننے ہی کی ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں بھی بچہ سنتا ہے. اور جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو سب سے آخر میں جو قوت جاتی ہے وہ سننے کی ہوتی. بہت سے لوگ بظاہر انکانشس نظر آتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، بول نہیں سکتے، لیکن سن رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ سننا چھوڑتے ہیں تو موت واقع ہوتی ہے. جیسے سننا چھوڑتا ہے انسان تو نیند آ جاتی ہے. اسی لیے نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا کہ ان دونوں میں انسان سن نہیں پاتا، اور آواز انسان کو جگانے کا کام کرتی. اسی لیے سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ جائیں گے قبروں سے اٹھانے کے لیے، الارم بجے گا. ایک الارم تو ہم خود لگاتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ نے فکس کر رکھا ہے، اور یکایک بج اٹھے گا جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بند نہیں کر سکیں گے. جو لوگ اب الارم بند کر کے پھر سو جاتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ اس الارم پہ سو نہ سکیں گے. فَدَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال کے ان کو سلا دیا کہ باہر کی کسی آواز سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے. اور مراد یہ ہے کہ گہری نیند، کیونکہ کچی نیند میں انسان کچھ نہ کچھ سن رہا ہوتا ہے، گہری نیند کی طرف اشارہ ہے. فی الکہف، اسی غار میں، سنین عددا، کئی سال، سال ہا سال تک سلا دیا. سنین کئی سال جمع کا ہے صیغہ، اور عددا کئی ایک یا تعداد میں، یعنی متعدد سال. اور سلا کر پھر کیا کیا؟ ثم باسنا، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا. کیوں؟ لنعلم، تاکہ ہم جانے. کیا؟ ای الحزبین، کون سا دونوں گروہوں میں سے احصا زیادہ گننے والا ہے. لما لبسو، واسطے اس کے جو وہ ٹھہرے تھے، امدا، اس مدت کو. دو گروہ کون سے تھے؟ اختلاف کرنے والے، یعنی دو مختلف رائے رکھنے والے. یعنی ان دونوں گروہوں میں سے ان کے رہنے کی مدت کا شمار کون زیادہ بہتر طور پر کر سکتا ہے. یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی ہجرت کے وقت غار میں پناہ لی تھی. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر حق کے ساتھ، بالکل درست، ٹھیک ٹھیک. اصل میں قصہ کچھ یوں ہے کہ قریش مکہ نے دو لوگوں کو، عقبہ بن ابی معیط اور نظر بن حارث کو مدینہ بھیجا. اور کس کے پاس بھیجا؟ یہود کے پاس بھیجا. کس لیے بھیجا؟ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ تحقیق کرائیں، انویسٹیگیشن کرائیں. یہود کے پاس کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے، انبیاء کو پہچانتے تھے اور پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے. انہوں نے جا کر پوچھا کہ کیا یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ ایک سچا شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اس کی سچائی معلوم کرنی ہے تو اس سے تین سوال کرو. ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا ذوالقرنین کے بارے میں، اور تیسرا روح کے بارے میں. اگر اس شخص نے تمہارے ان تین سوالوں کا جواب دے دیا تو تم سمجھو کہ یہ شخص واقعی نبی ہے، اور اگر وہ جواب نہ دے سکا تو اس کا پول کھل جائے گا. وہ لوگ بڑے خوش خوش لوٹے کہ اب تو ہمارے ہاتھ ایسی باتیں آئی ہیں، ایسے سوال آئے ہیں کہ اگر ان کا جواب نہ آیا آپ کو تو ہمیں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ یوں ہی باتیں کرتے ہیں اور نبی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے مکہ میں کوئی شخص ان تین باتوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اور خصوصاً یہ دو قصے تو ان کے بارے میں بالکل بے خبر تھے یہ لوگ. ذوالقرنین جو اسی صورت میں آگے قصہ آئے گا، اور اصحاب کہف کے بارے میں. یہ قصہ اصحاب کہف کے بارے میں سریانی زبان میں کچھ کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اور وہ پریس کا دور نہیں تھا، میڈیا کا دور نہیں تھا. اس دور میں چھپی ہوئی کتابیں نہیں تھیں، انفارمیشن عام نہیں تھی، کوئی معلومات کے ذرائع نہیں تھے، پڑھنے لکھنے کا لوگوں میں رواج نہیں تھا. تو وہ چند قدیم یہودی علماء کو ہی علم تھا کہ کہف والوں کا قصہ کیا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ یہود کے عوام بھی اپنی کتاب نہیں جانتے، اور ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی عام طور پر، صرف ربیون پڑھتے ہیں، یعنی ان کے علماء پڑھتے ہیں۔ ہم بھی اسی نقش قدم پہ چلے ہوئے ہیں۔ پہلے سے پارک میں آتا ہے نا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ ان میں سے بہت سے امی ہیں، ان پڑھ ہیں، کتاب جانتے ہی نہیں، اور ان کے علماء جو ربیون اور احبار تھے وہ بس کتاب جانتے تھے، اور وہ بھی عوام کی مجلسوں میں یہ ذکر نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے تو ان پر اتنی شدید تنقید ہوئی کہ تم حق کو چھپاتے ہو اور اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ بہرحال اب کیا ہوا کہ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے کہا کہ میں کل تمہیں اس کا جواب دے دوں گا، اور آپ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ 15 دن تک وحی نہ آئی، آپ بہت پریشان ہوئے۔ ان 15 دنوں میں اہل مکہ کو خوب موقع ملا کہ آپ کے خلاف ایک طوفان برپا کر دیں، کہ دیکھا نا پول کھل گیا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں اور آپ ایسے ہی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن بالآخر وحی آئی اور آپ کو بھی یہ بتایا گیا کہ آپ کسی چیز کا بھی وعدہ نہ کیا کریں جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہیں، اور ہم آپ کو یہ قصہ اب ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، جو اس بات کی دلیل تھی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کی معلومات کا سورس بہت درست ہے، بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ نے واقعہ سنایا جو ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ اس واقعہ کو سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ جو آپ کی نبوت کا جائزہ لینے کے لیے آپ پہ سوال کر رہے تھے وہ اب مان جاتے، لیکن وہ پھر بھی مان کر نہ دیے، اس لیے کہ انہیں ماننا نہیں تھا، وہ تو محض ایک طوفان روز کھڑا کرنا چاہتے تھے، ایمان لانے والوں کے ایمان کو بھی مشکوک کیا جائے۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ہم آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ سناتے ہیں، انہم بے شک وہ فتیتن چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، یعنی انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی، وزدناہم ہدا اور زیادہ دی تھی ہم نے ان کو ہدایت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے بھی درجے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہدایت پر تو ہوتے ہیں سیدھے رستے پر لیکن درجوں میں پیچھے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اس میں ترقی نصیب ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے باقی تمام لوگ جنہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا یا اسے پورے جوش و خروش سے واضح نہیں کیا، ان کا معاملہ تو کچھ اور تھا، لیکن ان نوجوانوں نے نہ صرف یہ کہ ایمان کا اظہار کیا بلکہ بہت قوت کے ساتھ کیے، زدناہم ہدا، ہم نے ان کو بہت زیادہ دی ہدایت، انہیں ہدایت میں ترقی بخشی، وربطنا علی قلوبہم اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ربطہ کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، ہم نے ان کے دل باندھ دیے یعنی جما دیے، ان کا خوف دور کر دیا، آنے والی مشکلات ان کے سامنے ہیچ ہو گئی۔ یہ ایک ایمانی کیفیت کا ذکر ہے دراصل، جب اصلی ایمان، سچا ایمان اور یقین دل میں آتا ہے تو پھر انسان کی یہی حالت ہوتی کہ ہر کسی کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور وہ ایمان کے راستے کی ہر مشکل کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وربطنا علی قلوبہم، یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو ہدایت میں ترقی کریں، آگے بڑھیں، جو آگے نہیں بڑھیں ڈر کے پیچھے ہی کھڑے رہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ ہر شخص کی زندگی میں کچھ ترقی کے چانسز آتے ہیں، اب میں عام ترقی کی بات کر رہی ہوں، عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان کے پاس آگے بڑھنے کے چانسز آتے ہیں، اور یہ ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے ہر ایک کو آنکھیں، کان، دل، دماغ، یہ سب قوتیں دی ہیں، اور پھر اس کو کام کرنے کا شوق اور امنگ اور ارادے بھی دیے ہیں، لیکن کسی کا ارادہ کچا ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، اور کسی کا مضبوط ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ نام پیدا کرتے ہیں، بلند مقام حاصل کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ رسک لیتے ہیں، جرات سے کام لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ چانسز دوسروں کو بھی ملتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دوسروں کو چانس نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہو کہ کچھ لوگوں کو تو آگے بڑھنے کے چانس دے دیں اور کچھ کو کہیں نہیں تو مدری رو ان کو کھینچ کے رکھیں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ اپنی قوت ارادی کو، کانفیڈنس کو ڈیولپ کرتے ہیں اور رسک لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ ایک کہانی ہے نا، آپ نے پڑھی ہوگی، سیگل کے اڑنے کی، کہ ایک مدر سیگل جو ہے اپنے بچے کو اڑنا سکھاتی ہے، ہز فرسٹ فلائٹ۔ اب یہ جو اس فرسٹ فلائٹ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، سارا قصہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ ایک بچہ رسک نہیں لے رہا جبکہ اس کی ماں اس کو رسک میں ڈال رہی ہے۔ تو ہر بچے کا یہی حال ہوتا ہے، اگر ماں اس کو بیٹھنا نہ سکھائے، اور جب بچے کو بٹھاتے ہیں تو رسک لیتے ہیں، اس میں گرنا ہوتا ہے، اور ہر بچہ گر کے ہی بیٹھتا ہے۔ کوئی بچہ ایسا نہیں پلا کہ جس کو چوٹ نہ لگے بیٹھنے میں، یا پھر کھڑے ہونے میں، یا پھر چلنے میں، یا پھر دوڑنے میں۔ چوٹیں کھا کھا کے ہی بچے آگے بڑھتے ہیں، اور جن بچوں کی مائیں انہیں پکڑ پکڑ کر رکھیں اور چوٹ نہ کھانے دیں، رسک نہ لینے دیں، ان کے اندر قوت اور جرات پیدا نہیں ہوتی۔ جو بچے بہت پروٹیکٹڈ ماحول میں پلیں اور جن کو بہت زیادہ کیئر ملے، وہ عموماً بہادر نہیں ہوتے، وہ کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ اقدام کس کو کہتے ہیں؟ آگے بڑھنا۔ جب تک آپ رسک نہ لیں، مثلاً چھلانگ مارنے کے لیے آپ کو رسک لینا ہوگا، کچھ بھی کرنے کے لیے۔ لائف از فل آف رسکس، اور ہر ترقی کے لیے رسک ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ رسک کیا ہے اصل میں، اوپر چڑھنے کے لیے اگر آپ سیڑھی پہ چڑھیں نا، تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ دو چیزوں میں سے ایک کو آپ لیتے ہیں، ڈیسیژن لیتے ہیں نا، آپ رسک لیتے ہیں کہ نہیں۔ ہمیشہ ڈیسیژن کب مشکل ہوتا ہے؟ جب آپ رسک نہیں لینا چاہتے، آپ چاہتے ہیں ادھر کا بھی فائدہ مل جائے، ادھر کا بھی مل جائے، لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں کہ دوہرے فائدے انسان کو دے۔ تو زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو رسک لینے کے عادی ہوں۔ جتنی انونشنز ہوئی ہیں، جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرتے کرتے بے شمار لوگوں نے جانے دی۔ کبھی کوئی غیر معمولی کام معمولی طریقوں سے نہیں ہوتا، غیر معمولی طریقوں، ان یوژول طریقوں سے ہی ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے وہ کہا گیا نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارا شیشہ ٹوٹ جائے گا، ہم کو کوئی کچھ کہہ نہ دے، وہ فلانا یہ کہہ دے گا تو پھر ہمارا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم بالکل یہ رسک نہیں لے سکتے کہ کوئی ہم کو کچھ کہے، اور دین کے معاملے میں بھی ہم اسی پالیسی پر عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کے اندر سیلف اسٹیم ہوتی ہے، خود کو بے عزت کرنا، رسوا کرنا درست نہیں، لیکن اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرنا، اللہ کی خاطر اپنی جان مال ہر چیز کو داؤ پہ لگانا، یہ رسوا کرنا نہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو رسوا نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی، تو حضرت خدیجہ نے ان کو کن الفاظ میں تسلی دی تھی؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیونکہ آپ بہت گھبرا گئے تھے نا جبریل امین کو دیکھ کر، وہ اتنی دہشت تھی اس سارے سین کی، گھر آ کر آپ شبر کر رہے تھے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ عورت اگر عقل مند ہو، سمجھدار ہو، جرات مند ہو، تو اس کے اندر بعض اوقات حوصلہ مردوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور ان کا حوصلہ اس لیے بھی بڑھا ہوتا کہ انہوں نے تو وہ سین نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے اب آپ یہ کہیں کہ وہ تو حضور سے بھی بڑھ کر، یہاں کمپیریزن نہیں کر رہی میں، نہیں، لیکن ایسی سمجھداری اور ایسا حوصلہ اور ایسی جرات انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی، اور ایسے ساتھی، ایسے دوست، ایسے لوگ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ کامیابیوں کا زینہ چڑھنے میں کام آتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ بالکل پریشان نہ ہو. اب یہ جو آپ کو اتنا ان یوژول سین دکھایا گیا تھا، جو سخت خوف کی حالت میں آپ آ گئے، کیوں ہوا تھا؟ بلند مرتبے دینے کے لیے نا، بلند رتبے دینے کے لیے. گھر بیٹھے تو بلند مرتبے نہیں مل جاتے انسان کو، کچھ قربان کیے بغیر تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ دیے بغیر تو کچھ نہیں ملتا. لیکن عموماً ہم اس اصول کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں وہ بھی ادھر ہی رہے اور مزید بھی کچھ مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. مثلا آپ کو بزنس کرتے ہیں تو کیا اس میں رسک نہیں لیتے؟ بعض اوقات ڈوب بھی جاتے ہیں مال. تو دین کے معاملے میں بھی جب تک آپ رسک نہ لیں، اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. رسک کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ اللہ کا حکم پڑھا ہے، اس پہ عمل کروں کہ نہ کروں. آپ کے قدم ایک آگے بڑھتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے، آپ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. پھر بالآخر کیا کرتے ہیں؟ یا تو کر جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا کر جاتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ رسک لے کے کرتے ہیں نا. کیا رسک ہوتا ہے اس میں بتائیے؟ کیا رسک ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی نیا سٹیپ لینے لگتے ہیں؟ مخالفت سے ڈر لگتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہائے فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. کبھی انسان کو خوف ہوتا ہے کہ میں آئسولیٹ ہو جاؤں گا، کبھی یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا حسن مان پڑ جائے گا، کبھی خوف ہوتا ہے کہ لوگوں میں میری جو تعریف ہے اس کا معیار یا اس کا جو گراف وہ نیچے گر جائے گا، اور پھر میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے گا، اور اس طرح کے بے شمار قسم کے خوف جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں. اور انسان بہت سی چیزوں کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے بھی کر نہیں پاتا، وہ سیڑھی چڑھ نہیں سکتا. جب چڑھتا نہیں تو ہدایت میں ترقی بھی نہیں ہوتی، درجے بھی بلند نہیں ہوتے. اور بیٹھ کے ہم دعائیں ضرور مانگتے ہیں، اللہم انی اسلک الدرجات الاولی من الجنہ. تو جتنی بلند اڑان ہو اتنا ہی رسک بڑھ جاتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کو تھام لیتا ہے نا، بھروسہ کر لیتا ہے، بس میرا نفع نقصان سب اس کے ہاتھ میں، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کیا ہے؟ اللہ بھی پھر دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے، ہدایت میں ترقی ہوئی، دل مضبوط ہوئے تو اٹھ کھڑے ہوئے. فقالوا، اعلان کر دیا، کیا؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہ ہم پکاریں گے اس کے سوا کسی کو بھی الہ. ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے. کیا خوبصورت بات کی انہوں نے، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے. الہ کا لفظی معنی معلوم ہے آپ کو؟ معبود کہتے ہیں عام طور پہ آپ. الہ کا مطلب ہوتا ہے حیران کر دینا، تو الہ جو حیران کر دے. ہم کسی سے امپریس نہیں ہوتے اس کے سوا، کیونکہ آپ حیران کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کسی سے امپریس ہوتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں نا، ایک دم آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. اچھا یہ، کبھی خوف میں، کبھی اس کی تعریف میں، کبھی اس کی بڑائی میں. لیکن جب آپ کہتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا، ہم نہیں پکارتے، نہیں مانتے اس کے سوا کسی کو الہ، کسی سے نہ مرعوب ہیں، نہ کسی سے کچھ مانگتے ہیں، نہ کسی سے کچھ چاہتے ہیں، کیونکہ دنیاوی مفادات انسان کو الہ سے روکتے ہیں. اگر آپ غور کریں نا کہ بہت سے اللہ کے حکم اس لیے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ اس میں دنیا کے مفاد پہ زد پڑتی. رشتے کہاں سے آئیں گے اگر ہماری بیٹیوں نے سر ڈھانک لیے؟ خوف ہے نا، دنیاوی مفاد پہ زد پڑتی ہے، اس لیے اللہ کا حکم پتہ ہونے کے باوجود ہم نہیں مانتے. نہیں مان سکتے، اس لیے کہ دنیا کا نقصان ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ لن ندعو من دونہ الہا، اگر ہم ایسا کریں، لقد قلنا اذا شططا، تب کہی ہم نے حق سے دور بات، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکے ہم، یا کسی اور سے مدد مانگی ہم نے، تو ہم تو حق سے بہت دور چلے گئے. شططا، شط یشط سے مصدر ہے، اصل معنی ہے حد سے زیادہ دور ہونا. اور اس کا پھر مفہوم جھوٹ بھی لیا گیا ہے، شفقت جھوٹی بات. یعنی اگر ایسی بات ہو کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو الہ پکارے تو یہ تو بالکل ہی ایک ناروا جھوٹی بات ہوگی، حق سے بہت دور، اصل حقیقت سچائی سے دور بات. ہاؤلائے قومنا، یہ ہماری قوم کے لوگ، اتخذو انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دونہ اس کے سوا کیا بنا رکھے ہیں، آلہتن کئی قسم کے الہ. اصحاب کہف کیا کہتے ہیں، ہاؤلائے قومنا اتخذو من دونہ آلہا، ہماری اس قوم نے اللہ کے سوا بہت سے الہ بنا رکھے ہیں. الہ کون ہوتا ہے؟ جس سے انسان مرعوب ہوتا ہے، جس سے انسان ڈرتا ہے، جس کے آگے انسان جھکتا ہے، جس کی بات مانتا ہے، جس سے مدد مانگتا ہے، جس کے آگے اپنی حاجتیں رکھتا ہے، جسے اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، یہ ہوتا ہے الہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاؤلائے قوم اتخذوا من دونہ آلہا لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ اس پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے کہ جن کو یہ طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں واقعی ان کے پاس کوئی طاقت ہے. فمن ازلم، تو کون بڑا ظالم ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب چھوڑ دیا تم نے ان کو، عین زے لام اس کا روٹ ہے عزل، چھوڑ دینا. اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے چھوڑ ہی دیا ان کو، کن کو؟ اپنی قوم کے لوگوں کو. وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کی یہ بات مانتے ہیں، یعنی ان کے بتوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، فأووا الى الکہف، تو چلو پناہ لو غار کی طرف. ان سب کو چھوڑ کر جب کسی کو ماننا نہیں، کسی کی بات نہیں ماننی سوائے اللہ کے، اور یہاں ماننے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اللہ کی عبادت کا کوئی سکوپ ہی نہیں، اور نہ ہی ہم کو اس پر قائم رہنے دیں گے، تو کیا کرتے ہیں؟ چلو چلتے ہیں، غار میں پناہ لیتے ہیں، اپنا ایمان بچاتے ہیں. اگر قوم کا عقیدہ چھوڑا ہے تو چلو ملک بھی چھوڑ دو. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت میں سے، تمہارا رب اپنی رحمت میں سے کچھ حصہ تم پر پھیلا دے گا، نشر کر دے گا. ینشر کیا ہے؟ نشر کر دے گا. وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے کام میں سے راحت کا سامان. مرفق، ریف قاف، رفق نرمی، سہولت، تو مرفق سہولت کی چیز، سہولت کا سامان. مادی اعتبار سے بالکل ایک اپوزٹ ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، اور روحانی اعتبار سے بڑی بڑی تمنائیں اور امیدیں ہیں دل میں. جا غار میں رہے ہیں اور سوچ کیا رہے ہیں؟ ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. یہ کیسے کہہ لیا انہوں نے؟ غار میں جا کر کیسے سامان راحت ہو سکتا ہے، جہاں نہ کھانے کو کچھ ہو، نہ سونے کے لیے بستر ہو، اور نہ زندگی کا کوئی اور چہل پہل. تو یہ الٹی بات نہیں ہے؟ بالکل دیوانوں والی بات نہیں؟ اگر کسی میلے میں جا رہے ہوتے تو یہ کہتے بھی اچھے لگتے نا، کہ چلو خوب مزہ کریں گے اور سہولت کے سامان ہوں گے. غار میں کون سی سہولت تھی سوائے اس کے کہ وہ دشمن وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے؟ یہ کون بول سکتا ہے؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، جسے رب کی ذات پہ پورا بھروسہ ہو، پورا یقین ہو کہ میں اگر رب کے راستے میں نکلا ہوں، کیا رب میرا مددگار نہ ہوگا؟ کیا وہ میرا ساتھ نہ دے گا؟ یہ ایمان بول رہا ہے دراصل، ہمارے اندر ایمان نہیں ہوتا نا، لہٰذا ایسی باتیں ہم نہیں بول سکتے، کیونکہ ہم تو دیکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر دنیا کے سہاروں کو۔